السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل جز 30 تفسیر سورۃ الکافرون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورے مہینے قرآن کی کچھ صورتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان کہیں نہ کہیں مصروف رہے الحمدللہ قرآن کے ساتھ، کہیں تدبر، کہیں دورہ قرآن، کہیں پر ڈفرنٹ سلسلے شروع تھے الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے اور ڈفرنٹ قسم کے اسکالرس عطا کیے جو ہم کو ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے انگیج رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ اور تدبر اور حکمت کے ساتھ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے اور ہمیں ہمیشہ ہمارے تمام اسکالر سے فائدہ اٹھانے والا اور ان سے مستفید ہونے والا بنائے، آمین. سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون، آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا، نہیں، اعبدو، میں عبادت کرتا، ما، جس کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، ولا، اور نہیں، انتم، تم، عابدون، عبادت کرنے والے یا کر سکتے، ما، جس کی عابدو، میں عبادت کرتا ہوں، ولا، اور نہیں، انا، میں، عابدون، عبادت کرنے والا، ما، جس کی یا جن کی، عبدتم، تم عبادت کرتے ہوئے، تمہارے آبا اور اجداد جن کی عبادت کرتے رہے، ولا، اور نہیں، انتم، تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما، جس کی عابد، میں عبادت کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، دینکم، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، ولی، دین، اور میرے لیے، میرا دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم اور تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. سورہ کافرون 109 نمبر کی سورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں. مکی سورت ہے، 3 پیراگراف ہے. آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، اپنی انگلیوں پر گن کر 6 دفعہ آپ پڑھیں گے یعنی جو 6 آیات ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سورت کو پڑھنے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو صحیح سے یاد نہیں ہوتی ہے سورت، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے پیچھے کر دیں گے. لیکن اگر آپ اس کو برابر انگلیوں پر کر کے کریں گے کہ ایک آیت ختم ہونے کے بعد ایک انگلی پر آپ اگر ہاتھ رکھیں، یعنی 6 آیت اس میں ہے، تو وہ 6 آیتوں کو اس طرح سے آپ گن لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہوں گے اور صحیح طریقے سے اس کو یاد رکھ سکیں گے اور پڑھ بھی سکیں گے. سبحان اللہ، یہ قرآن کریم کی ایسی یہ واحد صورت ہے، یعنی پوری مکمل ایک صورت ہے جس میں پوری طرح سے کھلم کھلا ہر چیز کو ریجیکٹ اور ڈینائی کر دیا گیا ہے. یعنی اسلام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی قسم کی کمپرمائزنگ سچویشن میں مبتلا ہوں یا آپ کر سکتے ہوں یا اس کی اجازت دی گئی ہے، نہیں. یعنی ہر طرح سے ہر راستے کو پوری طرح سے کٹ کر دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے کہ کوئی کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مداہنت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی تمہارا دین، تھوڑا سا میرا دین اور تھوڑا سا تمہارا دین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ پوری طرح سے اسلام ایک بالکل مکمل الگ دین ہے اور باقی سارے جتنے مذاہب ہیں وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. تو یہاں پر اتنا کھلم کھلا یہ بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تم کتنی بھی مجھے آفر کر دو، تم یعنی سامنے والے نان مسلمز کتنی بھی مسلمانوں کو آفر کریں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، وہ دیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، لیکن وحدت ادیان کا کوئی کانسیپٹ اسلام نے ہمیں دیا ہی نہیں. ایسا یاد رکھیں کیونکہ جو وحدت ادیان کا کانسیپٹ بہت زیادہ عام دیا جا رہا ہے اسپیشلی ان کنٹریز میں جو نان مسلم کنٹریز ہیں اور جہاں پر مسلمان اور نان مسلم مکس یعنی مل جل کر رہتے ہیں, تو ان کنٹریز میں کانسیپٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اچھا سارے ادیان ایک ہی ہیں, سارے دین دھرم ایک ہی ہیں, چاہے تم اللہ کو مانو, چاہے تم عیسیٰ کو مانو, گاڈ نعوذ باللہ, چاہے تم ایشور کو مانو یا کسی کو بھی مانو, ایک ہی بات ہوئی. تو اس کو وحدت ادیان کا نام دیا گیا ہے. تو لیکن وحدت ادیان اسلام میں ہے ہی نہیں, اور اتنا دو ٹوک انداز میں بات کر دی گئی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اسلام میں کمپرمائزنگ سچویشن آ ہی نہیں سکتی, نہ ہو سکتی ہے. اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے دین پر فرم رہتے ہیں. کوئی جھکاؤ, کوئی مداہنت, کوئی کمپرمائزنگ سچویشن ہو ہی نہیں سکتی مسلمانوں کے لیے. بس دین اسلام بالکل ایک ڈفرنٹ الگ دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا. صرف ایک الہ کو ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا ہے, خاتم النبیین, اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ہے, آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے. تو یہ سورت مکی سورت ہے, تین پیراگراف میں اس کو علماء کرام نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے, غیر اللہ کی پرستش سے بیزاری اور کفار کے دین سے قطعی عملی بے تعلقی کا اظہار اور اعلان کرنے کا حکم, کہ اس بات کو اعلان کے طور پر کر دیا جائے کہ کوئی کمپرمائز کسی بھی قسم کا ہو نہیں سکتا اسلام کے تعلق سے. پہلا پیراگراف توحید کا انکار کرنے والوں میں سے, یعنی ان کو کہا گیا کہ تمہارے جو بھی تم نے معبود بنا رکھے ہیں ان کی عبادت ہم مسلمان کر ہی نہیں سکتے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے, لیکن ایکچولی بظاہر تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب تھے, لیکن پورے مسلمانوں کو یہ تاکید کر دی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے کسی ان کے معبودوں کی عبادت, تو پھر باقی مسلمانوں کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے. سیکنڈ پیراگراف, دونوں فریق اپنے موقف پر قائم ہیں, یعنی نہ تم ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو, نہ ہم تمہارے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار, تو لہٰذا سب اپنی اپنی جگہ ہیں, ٹھیک ہے. تیسرے پیراگراف میں بات کی گئی کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ کو آپ کا دن مبارک اور ہمیں ہمارا دن کافی, الحمدللہ. اس کا جو زمانی نزول ہے, اعلان عام کے بعد قیام مکہ کا دوسرا دور جو 4 تا 5 نبوی ہے اس میں نازل ہوئی, جب قریش کے سرداروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی صورت میں آ کر ایک پیشکش کی تھی, ایک یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے ایک مصالحہ نے پیشکش کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. تو انہیں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین, کہ تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یعنی اس طرح واضح طور پر کفر سے بے تعلقی کا اعلان کر دیا گیا. سبحان اللہ. سورہ کافرون کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ کافرون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں, پہلی سنت میں سورہ کافرون اور دوسری سورت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے جو سنتیں والی نمازیں تھیں اکثر دو رکعت سنتوں والی میں, اس میں آپ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ سوتے وقت یہ تمام جو قل ھو اللہ احد یا قل یا ایھا الکافرون, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھ کر سوتے تھے. لیکن جو زیادہ اوتھینٹک روایت ہے اس میں تینوں سوروں کا پڑھنے کا ذکر, لیکن بعض میں کہا جاتا ہے کہ چاروں قل پڑھا کرتے تھے, واللہ عالم. لیکن تینوں قل کا تو کنفرم ہے, لیکن اس سورت کو رسول اکرم فجر کی دو سنتوں کی پہلی رکعت میں اور اسی طرح سے جو دو سنتیں والی نمازیں تھیں فرض کے بعد کی, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورت پڑھتے تھے. ایون جب رسول اکرم عمرہ کے لیے گئے اور آپ نے جو دو رکعت نماز پڑھتی تھی ابراہیم علیہ السلام سوری مقام ابراہیم کے پیچھے, تو اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہی پڑھا تھا. تو جو بھی دو رکعت والی نماز ہوتی تھی فرض کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو ہم بھی فجر کی دو سنتوں میں یا ظہر میں جو چار فرض کے بعد جو دو سنت ہوتی ہے اس میں, یا پھر جب مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھیں اس میں یہی سورت پڑھیں. اصل میں جن کا انٹرنیٹ خود تھوڑا سا ویک ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس آواز کٹتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ کافرون. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ یعنی اس سورت کا جو پس منظر ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کفار مکہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے اپنی اس دعوت سے دستبردار ہو جائیں, اور یہ نئے جو بھی ان کے نظر میں جو یہ نیا دین تھا اس نئے دین کو چھوڑ کر پرانے وہی بتوں کے پوجنے والے دین پر واپس آ جائیں. تو اس صورت میں دراصل کافروں سے خطاب ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ سرکشی میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں, یعنی صحیح بخاری کی تفسیر کتاب و تفسیر میں حدیث ملتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو کفر میں اور طغیانی میں بہت آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کو ایک طرح سے ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے دین کے معاملے میں. یا تو تمہیں ہمارے رب کی عبادت کرنی پڑے گی, یہی صحیح اسلام ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سال آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ایک سال بتوں کی عبادت کریں, نہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کر رہے تھے مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں تو کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے الحمدللہ, لیکن کچھ لوگ اپنے کفر پر جمے رہے اور ان کو یہ لگا, انہوں نے ہر طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی یا مسلمانوں کو لالچ دیا یا کچھ اور طرح سے دھمکایا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان سے کسی طرح پھرتے نہیں ہیں تو ان کو ایک نیا راستہ سوجھا. پہلے تو دھواں سے دھمکی دی گئی, لالچ دیا گیا, سرداری پیش کی گئی, کہا گیا کہ ہم دولت کے انبار آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے, حکومت چاہے تو حکومت بھی دیں گے, اگر آپ عرب کی کسی حسین اور مالدار لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر دیتے ہیں آپ کے لیے, لیکن آپ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں. یعنی ان لوگوں نے ہر طرح سے ہر تدبیر اپنا لی اور ہر تجویز پیش کر دی. پھر انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ایک سال آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تو کفار کی تدبیر کسی رواداری کی بنا پر نہیں تھی بلکہ خطرناک چال تھی جس سے وہ دھوکہ دے کر رسول اکرم کو ایک طرح سے, ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کے قدم کمزور کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل فرما دی. یعنی جب اگر اللہ نہ کرے دیکھیں کہ اگر ایسا کمپرومائز کیا جاتا کہ ٹھیک ہے چلے ایک سال تمہارے معبود ایک سال ہمارا رب, تو یہ پہلی بات تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن ایکچولی پھر اس طرح سے وہ بہانہ بنا کر لوگوں کو بتاتے کہ دیکھا کہ ہمارے جو معبود ہے وہی صحیح ہے اور ہمارا جو مذہب ہے وہی صحیح ہے. کیونکہ آپ جب ذرا بھی سبھی کمپرومائز کرتے ہیں اپنے دین پر تو سامنے والا پھر آپ کو ایک نرم چارہ سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ آپ کو ہر طرح سے جھکانا چاہتا ہے, پھر وہ ہر سچویشن میں آپ کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کرے گا. اسی لیے ہمارے دین میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں, آپ جس بات پر قائم ہیں جس حق پر آپ قائم ہیں اس پر قائم رہیں اور کوئی اس میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں, کوئی مداحت نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا کانسیپٹ آج کے دور میں بہت زیادہ دیا جا رہا ہے, کچھ سالوں سے تو یہ اتنا عام ہے جب سے یعنی ماڈرن قسم کے مسلمان جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, لبرلزم کے نام پر یا جو بھی کسی بھی نام پر آپ سمجھ لیں اپنے آپ کو ماڈرن کہنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں یا پھر ہم شدت پسند نہیں ہیں یا ہم تنگ نظر نہیں ہیں, تنگ نظر کا تانا دے کر اس طرح سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بس سب کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے نزدیک یونٹی زیادہ اہم ہے تمام بین المذاہب میں. تو آپ دیکھیں آپس میں یونٹی بہت زیادہ ضروری ہے, تمام دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں ان سے بھی میل جول ضروری ہے, ان سے بھی تعلقات ضروری ہے اور ان سے بھی اچھا اخلاق اور اچھا رویہ ضروری ہے, کیونکہ وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر ہی اسلام کی طرف آئیں گے. لیکن دوستی الگ ہے, تعلقات الگ ہے, معاملات الگ ہے, لیکن دلی دوستی بالکل جائز نہیں ہے نان مسلمز کے ساتھ. اور آپ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک یکجہتی دکھانے کے لیے کہ چلو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے گرجا گھروں میں چلتے ہیں, تمہارے جو بھی معبود خانے ہیں اس میں چلتے ہیں, نہیں ایسا نہیں کر سکتے مسلمان. ہاں کسی حکمت کے تحت اگر جا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, یعنی ایک نارمل بات جو عام طور پر جو لی جائے گی اس میں تو بالکل بھی ایسا کمپرومائز کیا نہیں جا سکتا کہ آپ ٹھیک ہے بھائی تم جھک رہے تو چلو ہم بھی جھک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے معبودوں کے سامنے, تم ہاتھ جوڑتے ہو تمہارے معبود کے سامنے تو چلو ہم بھی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. یا تم جو نعرے لگاتے ہو جس طرح سے تمہارے معبودوں کے بتوں کے، تو چلو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ نعرہ لگا دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اچھا ہم بھی تمہارے کتنے لوائل ہیں۔ نہیں، آپ کی ساری لوائلٹی جو ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، کسی مذہب کے لیے نہیں، کسی دین کے لیے نہیں، کسی بت کے لیے نہیں، کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے پرسن کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اتنی دو ٹوک بات کی گئی ہے، اس لیے اسلام میں آپ دیکھیں کسی بھی طرح کا اس طرح کا کمپرومائز کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اسلام میں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑے دن ہماری بات تم مان لو، تھوڑے دن تمہاری ہم بات مان لیں گے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کرنا ہے، یعنی جو ہمارا دین اسلام ہے، اس پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے یعنی تمہاری جان بھی چلی جائے تو تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور وہ ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہوتی ہے، توحید یہ نہیں کہ کبھی یہاں جھک گئے، کبھی اس کا سہارا لے لیا، کبھی اس کے آگے سر ٹکا دیا، کبھی اس کے آگے ماتھا ٹیک دیا، کبھی اس کے قبر پر چلے گئے مانگنے کے لیے۔ نہیں، یہ توحید ہے ہی نہیں۔ خالص توحید کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا حق، اپنا رب اور اپنا معبود، اپنا سب کچھ تسلیم کیا جائے، کہ وہی سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ تو آپ دیکھیں باطل الگ الگ چالیں چلتے ہیں، باطل پرست لوگ الگ الگ چالیں چلتے ہیں، وہ الگ الگ سچویشن آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ آپ کسی طرح سے کمپرومائز کر کے ان کی بات کو مان لیں۔ تو یہاں پر بہت ہی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں ذرا سی بھی آمیزش گوارا نہیں ہے۔ خالص دودھ میں اگر آپ ایک بوند بھی ٹپکا دیں کوئی کلر کا، تو آپ دیکھیں اس میں کیا ہو جائے گا، وہ کلر چینج ہو جائے گا نا۔ یا پانی میں اگر آپ ذرا سی بھی ایک بوند گندگی ڈال دیتے ہیں تو پورا کا پورا پانی نجس ہو جائے گا۔ وہ تو اسی طرح سے توحید میں کسی بھی قسم کے شرک کی آمیزش پاسبل ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے اس کی۔ صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، اسی کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے، اسی سے دعائیں مانگنی ہے، اسی سے حاجت مانگنی ہے، اسی سے اپنے جو بھی مرادیں آپ کو پوری کروانی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سر جھکانا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ عبادت بھی اسی کے لیے ہے، دعا بھی اسی کے لیے ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے، کیونکہ وہی آپ کو سب کچھ دینے والا ہے۔ تو کافروں کے کسی بھی سمجھوتے پر آپ ایگری نہیں کر سکتے، اور وہ جس طرح سے آپ کے سامنے نئی نئی تجاویز لائیں گے اس پر آپ کو ریجیکٹ، اپنی طرف سے ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو دو ٹوک فیصلہ اس میں کر دیا گیا، اور نبی سے کہنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے، کسی بھی شرط پر آپ ہم سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور ہم کسی بھی قیمت پر تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے علاوہ ہمیں کوئی چیز گوارا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بار بار تکرار کیا گیا، بار بار آپ دیکھیں ایک ہی جیسی بات کی گئی ہے، اور اس میں بھی الحمدللہ ایک بہت باریک نقطہ بھی ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی پچھلی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو طریقہ عبادت میں نے اختیار کیا ہے، جو طریقہ عبادت کا، اسے تم قبول نہیں کر سکتے، اور جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اسے میں نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت یہ تھا کہ آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور اس طریقہ عبادت سے کافروں کو خاصی چڑ تھی، اور اسی سے وہ آپ کو منع کرتے تھے۔ جیسے کہ سورہ الق میں ابو جہل اور عتبہ بن ابی معیط نے کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آ چکے تھے کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کرنے سے روک دیا، اور ان کا عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرنا۔ کیا بھلا آپ بتائیے کوئی مسلمان کو یہ طریقہ عبادت زیب دیتا ہے؟ ہمیں کیا کہا گیا کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت، مسجد سے مراد یہاں پر نماز ہے، اپنی زینت سے آراستہ ہو کر آؤ، بہترین لباس پہن کر آؤ، تمہارے ستر کور ہونے چاہیے، ستر کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے کہ تم برہنہ ہو کر اللہ کے سامنے آتے ہو۔ آپ دیکھیں جتنے بھی آپ دیکھیں گے ایسے مذاہب جو مشرکانہ مذاہب ہیں، اس میں یعنی کم سے کم لباس ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی خیر جو بھی، اب کیا نام میں کہوں اس کو، واللہ عالم، آپ خود سمجھ جائیے کہ جو پہلے زمانے کے، بہت قدیم زمانے کے آپ پجارنوں کو دیکھ لیجئے، یا ایکس وائزر، جو بھی آپ کوئی بھی مذاہب کو دیکھ لیجئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے یہاں پر یعنی جتنا کم سے کم کپڑا پہنایا جاتا تھا، یہ کم سے کم کپڑا پہنتے تھے، اس کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے تھے دینداری. اور ہمارے پر دیکھیں الحمدللہ خواتین کو کتنی عزت دی گئی، کتنا اس کو اس کی تکریم کی گئی، کتنا اس کو احترام دیا گیا کہ اس کے جسم کو اس کے بدن کو کور کر کے رکھا جاتا ہے الحمدللہ. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہاں پر دو ٹوک انداز میں کرنے کے لیے کیا گئے کہ یعنی میں کسی قیمت پر عبادت کرنے والا نہیں ہوں تمہارے معبودوں کی. اور مشرک یعنی مشرکوں کو جو کہا گیا کہ جنہیں تم آج کل پوچھتے ہو، یہ تمہارے آبا و اجداد پوچھتے آ رہے تھے یا پوچھتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کبھی نہیں. اب دیکھیں مشرکوں کی خاصیت ہے کہ آج کبھی اس بت کو پوچھا، کبھی دوسرے بت کو، کبھی یہ پتھر رکھا، کبھی وہ پتھر رکھا، یعنی ان کے بت بھی بدلتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جس نے فرسٹ ٹائم وہاں پر بت لا کر رکھا تھا، یہ پتھر لا کر رکھا تھا، کیا نام آتا ہے اس کا، عمرو بن لوہی نام آتا ہے اس کا، جس نے فرسٹ ٹائم کعبۃ اللہ میں بت لا کر رکھا تھا، پتھر لا کر رکھتا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو ڈفرنٹ جگہوں پر گھومنے کا شوق تھا، ڈفرنٹ کنٹریز جایا کرتا تھا اس زمانے میں، پرانے زمانے میں. تو جہاں پر اس کو جو قوم کسی پتھر کو پوجا کرتے دکھائی دیتی، وہ اس پتھر کو اٹھا لیتا، یہ جو بھی پتھر اس کو خوبصورت دکھائی دیتا وہ اٹھا کر لا لیتا اور پھر وہ پتھر وہاں پر رکھ دیتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کس کی پوجا کر رہا تھا، یعنی وہ پھر پتھروں کی پوجا بھی نہیں کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے وہ تو اپنے نفس کی پوجا کر رہا تھا کہ جو پتھر اس کو اچھا لگتا اس کی پوجا کرتا. تو یعنی وہ لوگ ایک کسی معبود پر ٹکے ہوئے نہیں تھے، کبھی آج اس کی تو کبھی اس کی، کل اس کی. تو اس طرح سے کہا گیا کہ جو یعنی اگر اس آیت کا ترجمہ ہم لیں تو یہ بھی ترجمہ بنتا ہے کہ یعنی جس کی تم پوجا کرتے آ رہے ہو یا کرتے رہتے ہو یا کبھی کرتے ہو کبھی نہیں کرتے، کبھی بدلتے رہتے ہو، لیکن ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت پر فوکسڈ ہیں، فرم ہیں، قائم ہیں، ثابت قدم ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا تصور تک نہیں کر سکتے. ہمارا رب، ہمارا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں الحمدللہ. تو شرک سے تعلق کسی بھی قسم کی لچک اور رواداری کی گنجائش اسلام میں ہے ہی نہیں. دنیا بھر کے کافروں کو یہ دو ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا کہ ہم تو کمپرمائز نہیں کرنے والے، ہم ہمارے دین پر قائم ہیں، کسی قیمت پر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے گوارا ہی نہیں ہے. تو بہت سارے کافر بھی ہیں اور بہت سارے مسلمان بھی ہیں ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا کمپرومائز کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. ہم جانتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو، سوری الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی نام کے مسلمان کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، جو اپنے آپ کو بڑا لبرل بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، دیکھو ہم نان مسلم کے ساتھ کتنے اچھے ہیں اور کتنا ہمارا ساتھ میں میل جول اور کھانا پینا ہے، کہ ہم ان کے بت کو بھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی کبھی ہمارے طرف آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ ان کی جو بھی ہے، آپ ان کا کرسمس منا لیں گے، آپ ان کا نیو ایئر منا لیں گے، آپ ان کی چاہے اور جو بھی تہواریں منا لیں گے، لیکن وہ کبھی آپ کی عید نہیں منائیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کی عید منائی ہو؟ کبھی قربانی کی انہوں نے آپ کا دیکھا دیکھی نہیں. تو جب وہ ان کے غلط بتوں پر کمپرمائز نہیں کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، تو پھر آپ کیسے کمپرمائز کر سکتے ہیں اپنے دین پر؟ بھلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو شرک کے معاملے میں اسلام نے کسی قسم کی لچک اور رواداری برداشت ہی نہیں کی ہے، چاہے کسی کے ساتھ معاملہ ہو. اور اکثر لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے، اکثر لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ وہ شرک ہی کرتے ہیں اکثریت. لیکن کیا اکثریت اگر شرک کے راستے پر چل رہی ہے تو کیا آپ اسی کے راستے پر چلیں گے؟ نہیں. تو ایکچولی یہ صورت بہت ہی واضح انداز میں ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا کمپرمائز نہیں کر سکتے اور کسی بھی طرح سے ہم اللہ کے علاوہ جھک ہی نہیں سکتے. پچھلی صورت میں جو اس کا ربط ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم نے تو آپ کو انعام دیا، اور کیا کچھ انعام نہیں دیا آپ کو، کہ ان آتوئینا کل کوثر، جو دشمن آپ کے اوپر الزام لگا رہے تھے یا آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آپ تو جڑکٹے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ جڑکٹے نہیں، آپ کا دشمن ہی جڑکٹا ہے. تو پچھلی صورت سے اس کا جو تعلق ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ شرک کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، یا شرک کرنے والوں کی بھی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، کوئی روٹ نہیں ہوتا ان کا، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. تو لہٰذا ایک رب کی عبادت کریے، وہی آپ کو قائم اور دائم رکھنے والا ہے الحمدللہ. تو کیا سیکھنے کو ملا اس صورت سے؟ کہ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کمپرمائز نہیں کیا جائے گا، اور آپ وحدت ادیان کے نام پر یا یونٹی کے نام پر یا ان سے دوستی کے خاطر کہ غیر مسلم آپ سے دوستی کریں، آپ ان کے بتوں کے آگے جھک نہیں سکتے، ان کے ساتھ ان کے عبادت گھروں میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہاں، آپ ان کو بھی زبردستی مت کیجیے مسلمان بنانے کی. آپ کا کام ہے دعوت پیش کر دینا، دعوت دے دینا، ماننا نہیں ماننا ان کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ ان تک صرف میسج پہنچا سکتے ہیں. اور اگر ایسے ہی ہوتا تو آپ دیکھیں کہ اگر رسول اکرم کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو کیا آپ اپنے چچا کو نہ ہدایت دے دیتے؟ وہ کس دین پر مرے تھے؟ ابو طالب اپنے آبا اور اجداد کے دین پر. تو صحابہ اکرام تو اتنا کانشیس ہو گئے تھے کہ جب وہ لوگ حج کرنے کے لیے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جو اساف اور نائلہ کے جو دو بت تھے جو صفا اور مروہ پر نصب کیے گئے تھے زمانے جاہلیت میں، تو ان کو دل میں ان کو یہ خیال ہے کہ کہیں ہم سے شرک تو نہیں ہو جائے گا، ہم یہ حج میں صفا اور مروہ کی صحیح کریں یا نہ کریں یا عمرہ میں. تو اللہ تعالی نے فوراً فرمایا کہ نہیں، تم ان دونوں کی تم صحیح کرو. یتطوف بہما، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے. تو لہذا دل میں آپ کے ایسے وہ بیٹھ جانا کہ آپ ہر کام کو کرتے ہوئے بہت کانشیس ہو جائیں کہ کہیں مجھ سے کوئی قسم کا شرک یا بت پرستی تو نہیں ہو رہی ہے، میری زبان سے، میرے کسی رویے سے، میرے کسی عمل سے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. جی ہاں بالکل، کہ جو طیب یعنی پاکیزہ اور ناپاک یعنی خبیث دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سورہ ابراہیم میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کلمہ طیبہ کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پاکیزہ درخت سے. اور کفر اور شرک کو خبیث درخت سے، کلمہ خبیثہ کہا گیا اس کو، اور جس کی جڑیں کوئی کچھ فائدہ نہیں دیتی، جو بالکل کبھی بھی اکھیڑ لیا جا سکتا ہے، ہواؤں سے بھی وہ گر سکتا ہے. جبکہ جو کلمہ طیبہ ہے، اصلہ ثابتا و فروعہ فی السماء، کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ثابت ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں الحمدللہ. اور یہ قیامت کے دن بھی آپ کو فائدہ دے گا، قبر میں بھی فائدہ دے گا. عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے نا کہ جو سوال ہوں گے قبر میں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہمیں ثابت قدم رکھے گا فرشتوں کے سوال اور جواب کے درمیان یا دوران. جی، تو ایک مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، اس کے پھل ہر چیز بہت فائدہ مند اور کارآمد ہوتے ہیں، وہ مضبوط ہوتا ہے جیسے اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے. تو ہمیں کمپرمائز کسی بھی طرح نہیں کرنی ہے. آپ دیکھیں، آپ غیر مسلموں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے یا بد اخلاقی سے نہیں پیش آئیں گے. اس کا مطلب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیجئے، رویہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا اور طریقہ تھا. آپ نے کئی دفعہ ان سے ہیلپ بھی مانگی اور الحمدللہ ان لوگوں نے ہیلپ بھی کی آپ کی. تو آپ ان سے بدتمیزی سے نہیں پیش آئیں گے، بد اخلاقی سے نہیں پیش آئیں گے، لیکن آپ کمپرمائز نہیں کریں گے اپنے دین پر. جو اپنے دین کی بات ہے اس پر آپ بالکل فرم رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، اس میں کوئی قسم کی کمی بیشی آپ برداشت نہیں کریں گے. تو اس صورت کا یہی میسج اور پیغام ہے کہ آپ دین اسلام کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی شرک، کوئی ایسی سچویشن اگر آ جائے تو آپ نہ شرک کر سکتے ہیں نہ اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے. اب آئیے اگلی سورت کی طرف.